الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا حضرات يا علماء مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت ایسی چیز ہے کہ تعلیم کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے. جیسے بہت سے صاحب کرام ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے اور اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا کہ نحن امت امیت لا نکتب ولا نحتب, یعنی نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم امی لوگ ہیں, یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں. لا نکتب ولا نکتب, نہ تو ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم کوئی حساب کتاب جانتے ہیں. لیکن چونکہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی تو وہی بالکل کافی ہو گئی, اور صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی جس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائے گا, اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت و محبت دل میں رچ جائے. اگرچہ کسی وقت نماز روزوں میں کوتاہی ہو جائے, میرا مقصود ان کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے, لیکن مقصود میرا یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو دل میں دین رچا ہوا ہو, اور اگر دل میں یہ حالت نہ ہو تو نہ ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ. وہ حالت ہے جیسے طوطے کو صورتیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہے. یہ حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ملفوظ میں صحبت کی اہمیت بتائی ہے, اور حاصل اس کا یہ ہے کہ دین کو صحیح طرح اپنے زندگی میں رچانے اور بسانے کا مؤثر ترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اہل دین اور اہل اللہ کی صحبت میں انسان رہے, اور اس کی ضرورت صرف عوام کو نہیں, یعنی ایسے لوگوں کو نہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں, بلکہ ان کو بھی ضرورت ہے, اور جو علم حاصل کر لیتے ہیں, کتابیں پڑھ لیتے ہیں, تو ان کو بھی اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کتابوں سے کچھ ظاہری باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور بعض اوقات یاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کس طرح ہو اور ان باتوں کے کا اپنے زندگی میں وہ باتیں کس طرح رچ جائیں، یہ عام طور سے عادتاً صحبت کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھیے، اگر فرض کریں ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور کتاب کا مضمون بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے. مثلاً کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اپنے ہر کام میں اخلاص حاصل کرنا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ تکبر سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشوت نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم نے کتاب میں پڑھ کے حاصل سمجھ کر لی، اور اگر کہو یاد ہو گئی تو یاد بھی ہو گئی، لیکن اپنی زندگی میں یہ چیزیں کس طرح رچ جائیں کہ یہ ساری صفات ہمیں حاصل ہو جائیں اور ہماری زندگی ان صفات کے حامل بن جائے، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں کی صحبت کی جنہوں نے ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا ہے. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی ادائیں دیکھنے سے وہ صفات رفتہ رفتہ صحبت حاصل کرنے والے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں، اور پھر دین اس کی زندگی میں رچ جاتا ہے اور بس جاتا ہے. یہ حاصل اسی لیے اللہ تبارک مطالعہ نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی، آسمانی کتاب، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن کریم ہو یا دوسرے صحیفے ہوں جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجا، رسول ضرور بھیجا. اور یہ مثالیں تو ہیں کہ رسول آئے بعض اوقات، نئی کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ پیغمبر نہ آئے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجے. حالانکہ کفار اور مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ بچہ وجہ ہے کہ یہ کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں بڑا راز دے دیجیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا کہ مثلا قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں اعلیٰ ترین طباعت کے ساتھ بہترین جلد لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے پاس فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے اور کہتے بھائی کی کتاب آ گئی ہے، اس پر عمل کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو رسول کے ذریعے بھیجا، پیغمبر کے ذریعے بھیجا، جس کی وجہ یہ تھی کہ صرف کتاب کے ذریعے انسان کو کوئی علم و ہنر باقاعدہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ماہر بن جائے اور اس کے زندگی میں وہ رچ جائے. کوئی زندگی کا کوئی علم، کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو صرف کتاب سے حاصل ہو جائے. کوئی آدمی اگر طب کی کتابیں پڑھ کے حکیم یا ڈاکٹر بننا چاہے، مطالعہ کر کے، تو کبھی بھی نہیں بن سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی طبیب کی صحبت میں رہے اور اس کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی زندگی میں اپنے انداز میں اس کو بتائے. اس کے بغیر کوئی بھی طبیب نہیں بن سکتا. اگر بنے گا تو لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے، لوگوں کا غلط علاج کرے گا، لوگوں کو مارے گا، نقصان پہنچائے گا، تو نہیں بن سکتا. بلکہ मैं तो अर्ज क्या करता हूँ कि जो खाना पकाने की किताबें छपी हुई है, खाना पकाने की तरकीबों की किताबें छपी हुई है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि भाई पुलाव कैसे बनेगी और बिरयानी कैसे बनेगी, कोरमा कैसे बनेगा, कबाब कैसे बनेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ वही किताब सामने रखे और देख देख कर पकाना शुरू कर दे तो सही माने में वो पका नहीं सकेगा, जब तक के किसी बाकायदा माहिर की तरबियत लेकर और उसके सोबत में रहकर वो नहीं सीखेगा उस वक्त तक पकाना नहीं आएगा। कोई भी काम, दुनिया का भी कोई काम बगैर सोबत के नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए हर किताब के साथ पैगंबर भेजे हैं ताकि लोग सिर्फ किताब ना पढ़ें बल्कि पैगंबर को देखें ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये किस तरह इस किताब पर अमल कर रहे हैं, इनकी क्या अदाएं हैं, किस तरह ये बात करते हैं, किस तरह ये लोगों के साथ मामलात करते हैं, किस तरह ये इबादत करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आंखों से लोग देख देख कर उसकी इब्तिदा करें। चुनाचे जब हजरत साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी का मुशाहदा किया अपनी आंखों से और उनको उन सिफात को अपने अंदर अपनाने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से वो ऐसी मखलूक बन गए कि जमीन आसमान की निगाहों ने अम्बिया इकराम के बाद ऐसी अफजल मखलूक देखी नहीं। सहाबी हो गए, चाहे लिखना ना आया पढ़ना ना आया लेकिन सहाबी हो गए। एक जिहादी भी जिसने तुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में पहुंचा तो वो सोना बन गया, मुक्तदा बन गया। और ये बात तमाम उम्मत के उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कोई बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा सूफी, बड़े से बड़ा आलिम किसी अदना सहाबी की गद को भी नहीं पहुंच सकता, किसी अदना सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। हजरत जिनाज बगदादी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह वगैरह क्या क्या कितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, लेकिन सहाबियत की फजीलत किसी को हासिल नहीं हो सकी जो फजीलत सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर। किसी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बताइए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं या हजरत मुआविया अफजल हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि जिनको पांचवा खलीफा राशिद कहा गया और वाकया यह है कि अजीब गरीब हालात थे उनके, जब तक खलीफा नहीं बने थे शहजादे थे और ऐसे शहजादे थे कि लोग ये पता लगाते थे कि इनके कपड़े कहाँ धुलते हैं, तो जिस जगह इनके कपड़े धुलते थे, जिस धोबी के यहाँ इनके कपड़े धुलते थे वहां पर लोग अपने कपड़े धुलने के लिए गए थे उसी धोबी के पास। किसी ने पूछा भाई वहाँ खास तौर पर क्यों तलाक कर करके उसके पास भेजते हो, तो उन्होंने जवाब में कहा कि असल में जब हम वहाँ भेजते हैं तो उनके कपड़े मुश्क और अंबर में बसे हुए होते हैं, तो जब हम अपने कपड़े भेजेंगे तो वो भी उसकी मुश्क का कुछ हिस्सा और खुशबू का कुछ हिस्सा हमारे कपड़ों पर भी लग जाएगा, क्योंकि जिस पानी में वो धुलते हैं उस पानी में मुश्क और अंबर बसा हुआ होता है, ऐसे फैलाते थे। लेकिन जब खलीफा बने तो जिस वक्त खलीफा बने हैं जिस मजलिस में, तो शाही सवारी लाई गई थी जब वापस उसके ऊपर सवार होकर जाए उसको रद्द कर दिया और अपना एक जाती खच्चर था उसके ऊपर सवार होकर घर से निकले और अपनी बीवी फातिमा जो वो खुद भी शहजादी थी और शहजादा समझकर उन्होंने निकाह किया था उमर बिन अब्दुल्लाज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने अपनी बीवी से जाकर कहा फातिमा हमारी तुम्हारी जो जिंदगी है ازدواجی تعلقات ہیں، الحمدللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اسی وقت رہ سکو گی کہ سارے زیور جتنے بھی ہیں تمہارے وہ بیت المال میں داخل کرو، اور جتنے اعلیٰ درجے کے شاہی جوڑے ہیں وہ سب بیت المال میں داخل کرو، اور میں بھی اپنے سارے کپڑے بیت المال میں داخل کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا حق ہے اور ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، جب تک اگر اس بات پر راضی ہو اور میرے ساتھ اب دال روٹی کھا کر گزارا کرنے پر راضی ہو تب تو ہماری تمہاری نپ سکے گی، ورنہ پھر کوئی اور تلاش کر لو گا۔ فاطمہ نے بھی کہا کہ میں تو آپ کی رفاقت پر دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا سارے زیور، سارے کپڑے، سارے لال جواہرات، سب کچھ بیت المال میں داخل کر دوں، اور وہ صرف جس کے کپڑے مشک امبر کے پانی میں دھلا کرتے تھے وہ ایک جوڑا پہن کر رہتا، کئی کئی مہینے صرف ایک جوڑا زیور تن ہوتا تھا اور اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے۔ یہ تھا، یہ تھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے زمانے میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جتنا تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہو اور صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کرنا ہو تو ابھی کر لو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں صدقے کے لیے پیسے لے کر نکلے گا، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ اتنا خوشحال ہو جائیں گے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشین گوئی فرمائی، تو بارثین نے بتایا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ لوگ صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی قبول کرنے والا، وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا، اور یہ بھی بات روایت کا معلوم ہوتا ہے کہ آخر دور میں بھی انشاءاللہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے مسلمانوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے ظہور کے بعد ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں واقعہ پیش آ چکا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ڈھائی سال حکومت کی ہے لیکن ڈھائی سال کی عرصے میں کایا پلٹتی تھی، اور جو پہلے سے ایک بادشاہت کا رنگ چلا آ رہا تھا اس کو فنا کر دیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز، اور حدیث کی تدوین انہوں نے کی، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین فرمائی، اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ جن کو اسی واسطے لوگوں نے کہا کہ یہ پانچویں خلیفہ راشد تھے، چار خلفاء راشدین تو پہلے گزرے ہیں اور پانچویں عمر بن عبد العزیز گزرے ہیں۔ تو کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ، ایک طرف سے حضرت عبد العزیز کو لکھ کر رکھا جن کے حالات ایسے تھے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں غلط غلط بھی باتیں مشہور ہیں، اور لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ کیونکہ ان کا مقابلہ ہوا تھا اس واسطے ان کا درجہ لوگوں نے نیچے سمجھا ہوا ہے، اس واسطے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل تھے یا حضرت معاویہ افضل تھے، تو عبداللہ بن مبارک نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ تراب فی انف معاویہ کا خیر من الف عمر بن عبد العزیز، تم کہتے ہو معاویہ افضل تھے عمر بن عبد العزیز افضل تھے، معاویہ کی ناک میں جو خاک داخل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جہاد کے نتیجے میں جو خام داخل ہوئی ان کی ناک میں، وہ ہزار عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہدت ایسی چیز تھی کہ جس نے एक मट्टी को भी कुंदन बना दिया, मट्टी को सोना नहीं कुंदन बना दिया, जो उससे टूट गया वो भी सोना बन गया। ये स्वागत ऐसी चीज है। तो किताब अपनी जगह पर, किताब की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन वो जो दीन समाता है दिल में, दिमाग में, जिंदगी में, चाल में, ढाल में, अदाओं में, सोच में, फिक्र में, वो जरा दिक्कत सोहबत के जरिए समाता है, किताब पढ़ के नहीं होता। इसीलिए फरमाया गया कि न किताबों से, न कॉलेज से, न सर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जब आदमी इस नियत से किसी अल्लाह वाले की खिदमत में, उसकी सोहबत में जाता है कि इससे मैं दीन हासिल करूंगा, तो फिर अल्लाह तबारक वताला वो चीज समझे। अब एक शख्स को बड़ा जबरदस्त अल्लामा है, इल्म के जरिए उसमें बहाए हुए हैं और तहकीक का शनावर है, उससे कोई मसला पूछो तो उसके ऊपर जबरदस्त बहस करने को भी तैयार है, शानदार मकाले भी लिखने को तैयार है, ये सब कुछ है, लेकिन सोहबत नहीं हासिल। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो सारा इल्म जो हासिल किया था वो महज एक नजरिया हो गया, एक फलसफा हो गया। अमल की दुनिया में कुछ भी, तो जब रचा हुआ नहीं होता दीन, दीन जब रचा हुआ नहीं होता दिल में, निगाह में, सोच में, फिक्र में, अदाओं में, तो फिर ये महज एक नजरिया होकर रह जाता है। फरमाते हैं ऐसा हो जाता है जैसे तोते ने रट लिया, तोते ने तो अल्फाज रट लिए तो वो तो आ गए उसको अल्फाज, लेकिन हकीकत उसकी कुछ ना आई। और हजरत ने यह नकल किया है कि एक लतीफा के एक शायर था, उसने तोते की तारीख वफात में दो शेर कहे हैं, यानी तोता का मर गया, तो पहले जमाने में रवाज था, आपको पता नहीं लोगों का जौके खत्म हो गया कि जब किसी का इंतकाल हो सकता तो उसके इंतकाल की तारीख निकालते थे शेरों के जरिए। तो एक तोता था जो मर गया, और वो तोता ऐसा था कि उसके मालिक ने उसको अल्लाहू अल्लाहू बहुत सिखा रखा था, हर वक्त वो तोता अल्लाह अल्लाह को जिक्र किया करता था, अल्लाहू 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 अल्लाह बहुत करता था। वो उसका हो गया इंतकाल, इंतकाल कैसे हुआ तो उसको उसने शेर में कहा है शायर ने, और शेर के अंदर उसका वाक्य बयान किया है। वो हुआ ये था कि ये वैसे तो बहुत उसे याद कर रखे थे, अल्लाह तआला के नाम भी याद कर रखे थे, जिक्र भी करता था, लेकिन एक दिन किसी बिल्ली को हाथ आ गया, वो बिल्ली चढ़ दौड़ी उसको और उसको खाया, तो बेचारा चीखता चीखता मर गया। तो उन्होंने शेर में कहा शायर ने कि मियां मिट्ठू जो जाकिर हक थे, मियां मिट्ठू कहते हैं तोते को, तो मियां मिट्ठू जो जाकिर हक थे रात दिन जिक्र हक रटा करते, रात दिन जिक्र हक रटा करते, गुरबे मौत ने जो आदाबा कुछ न बोले सिवाय टे टे टे। यानी सारी जिंदगी को वो अल्फाज याद कर रखे थे जिक्र के, अल्लाह अल्लाह करते थे, और उसके मालिक ने उनको जो रटा रखे थे वो सारे दिन तो वो करते, सारे दिनों में जिंदगी तो वो करते रहे, रात दिन जिक्र हक रटा करते, लेकिन गुरबे मौत ने जो आदाबा यानी मौत की बिल्ली ने जब आपको पकड़ लिया तो कुछ न बोले सिवाय टे टे टे, यानी जो असल जबान थी उसकी तरफ लौट गए, जब वक्त पड़ा तो जिक्र हक वगैरह सब भूल भाल के और वो अपने असल जबान पे आ गए। तो हमारे अलग फरमाते हैं कि ये तो एक लतीफे की बात है जो शेर में कही, लेकिन बात बड़ी पते की है कि ये क्या बात है कि सारे दिन तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था और जब अल्लाह करने का वक्त आया तो वो से निकल गई और वो जिक्र हक का भूल भाल दिया। तो हजरत फरमाते हैं ये दरहकीकत सबक दिया जा रहा है हम जैसे लोगों को, کہ تم نے پڑھ تو لیا, علم کو حاصل کر لیا, اور تھوڑا بہت علم ہر انسان کو ہوتا ہے دین کے بارے میں. یہ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے, یہ سب جانتے ہیں روزہ پڑھ رہے, یہ سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ سب جانتے ہیں دھوکہ دینا گناہ ہے. یہ علم حاصل تو کر رکھا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے اس علم پر عمل کرنے کا تو اس وقت میں اس طوطے کی طرح اپنی اصل حالت پہ لوٹ جاتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے دین زندگی میں رچا بسا نہیں. تو یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی چیز ہے جو یہ چیز رچا بسا دیتی ہے دل اور زندگی کے ہر پلو فیل میں وہ دین رچ جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں. اسی لیے ہمارے حضرت والا فضل صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے, میں نے اپنے والد ماجد عبداللہ علیہ کو بھی سنا, تو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ جگہ یہ حکم تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے, ہر جگہ تقوی کا حکم. تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کا رول تمہارے دل میں ہونا چاہیے, جس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلے دنوں عرض کرتا رہا ہوں. تقوی حاصل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جس کا ترجمہ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ حضرت سالم رہے والا قاضی اس طرح کرتے تھے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو, سچے لوگوں کے ساتھ رہ پڑو, یعنی اپنے آپ کو ان کی صحبت میں بٹھاؤ کھاؤ اور ان کے ساتھ رہو, تو اس کے نتیجے میں تقوی خود پیدا ہو جائے گا تمہارے. اور حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں کا یہ احساس پتہ نہیں کس نے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ فرمایا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا پڑو. جوتیوں میں جا پڑو کیا مانا؟ کہ اپنی رائے کو فنا کر کے, اپنی رائے کو فنا کر کے کسی اللہ والے کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. کل بجتی کی ید الغفار, اور اس کی اداؤں کو دیکھو, اس کی صحبت میں رہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات تمہارے اندر بھی پیدا فرما دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ معنی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت حاصل کرو. اب یہ کہ صحبت میں بھی یہ جاننا ضروری ہے تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے کسی اللہ والے کی خدمت میں رہے. اس نیت سے بھی میری اصلاح, تو میری نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ویسے ہی بطور عادت کے چلے اللہ صاحب کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے, تقریر سننے چلے جائے تاکہ ہم بھی مقرر بن جائیں, ہم بھی ہمیں بھی وہ طریقہ آ جائے تقریر کرنے کا, سمجھے نا. اگر یہ کوئی سب یہ نیت لے کے گیا ہے تو شاید تقریر کرنی آ جائے, ہو سکتا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے, لیکن اپنی اصلاح کی نیت نہیں لے کر گیا تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں. اصلاح کی نیت کے ساتھ اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بڑے دل قدر استاد تھے حضرت مولانا مفتی ہجامت صاحب حضرت اللہ تعالیٰ چل رہا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یہی دارالعلوم میں ہم ان سے پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی ہجامت صاحب صلی اللہ تعالیٰ چل رہا نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی, آپ اپنے والد ماجد عبداللہ علیہ حضرت مارا مکلو میں شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ویسے تو بیٹے ہو اور بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تمہارا, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ محض بیٹا ہونے کی حیثیت سے ساتھ رہنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو اپنے والد کی خدمت میں, کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں, اور اس لیے آپ بیٹھ رہے ہو کہ تاکہ اپنی اصلاح کراؤں ان سے. تو بابا یوں تو پتا نہیں کتنی مرتبہ تم ساتھ رہتے ہو گے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہو گے, بیٹا ہونے کی وجہ سے دن رات ساتھ رہتا ہی ہے, کھانا بھی ساتھ کبھی کھاتے ہو, کبھی ویسے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, سبھی کچھ کرتے ہو, لیکن اب آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت کے نتیجے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا, اس کا فائدہ بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بڑی عجیب بات فرمائی اور الحمدللہ اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت توفیق بھی ہوئی اس نیت کی توفیق. تو جب آدمی اس نیت سے جاتا ہے تو دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بھی انسان کوئی شہر, کوئی بزرگ, کوئی ولی, کوئی صوفی, اس کے اندر کیا طاقت ہے, کیا اختیار ہے کہ کسی کو کچھ دے دے؟ دینے والا تو ایک ہی ہے. لیکن جب کوئی بندہ طلب صادق لے کر اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی غرض سے طلب صادق لے کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو محروم نہیں فرمانا, اس کو عطا فرمانا. ہاں سنت ہمارے حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے کے ذریعے عطا فرمانا. وہ جملہ یہ فرماتے تھے, سنت یہ ہے کہ کسی واسطے کے ذریعہ کا فرماتے ہیں, چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا تھا, پیغمبری دینی تھی, لیکن براہ راست آنے کے بجائے وہ طور کے پہاڑ میں ایسا لگا جیسے آگ لگ رہی ہے اور وہاں سے پھر نبوت عطا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی کو واسطہ بناتے ہیں, واسطہ اپنے ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتا, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کسی کو کچھ دے نہیں, لیکن اللہ جل جلالہ اس کے واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں. یہ تم نہ ہے اللہ تبارک. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اجلے علماء حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نماکوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بڑے جبال علم, وہ علم کے دریا اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے, لیکن اپنی اصلاح کے لیے پہنچا تھا حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے, جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے, جیسے نظام پورا نہیں پڑا ہوا تھا, ان کے پاس گئے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہی یہ علم تو پڑھ لیا, لیکن یہ علم کو اپنے اندر سرایت کرانے کے لیے اور اس علم کو اپنے اندر رکھانے اور بتانے کے لیے توبت کی ضرورت ہے, اس لیے رکھے گئے. تو آدمی اس غرض سے جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتے ہیں. اپنی طرف سے آدمی کو چاہیے کہ ایسے کسی بزرگ کا انتخاب کرے کہ جو متبع سنت ہو اور خود اس نے کسی اللہ والے سے تربیت لی ہوئی ہو, اس سے رجوع کرے. جب اپنی حد تک تحقیق تفتیش کرنے کے بعد آدمی کسی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو محروم نہیں فرماتے, اس کو عطا فرماتے, اسی کے ذریعہ عطا فرماتے, اور اس کے قلب پر بعض اوقات وہ باتیں القا فرما دیتے ہیں جو اس کے فائدے کی. یہ مشاہدہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سر رہو کی مجلس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی خانوان میں جب حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی تو یہ بات مشہور تھی. لوگ کہتے تھے کہ ہم طرح طرح کے سوالات شبہات دل میں لے کر جاتے ہیں حضرت کی مجلس میں اور سوچتے ہیں کہ جب مجلس سے فارغ ہوں گے تو حضرت سے پوچھیں گے یہ بات پوچھیں گے یہ بات پوچھیں گے یہ بات پوچھیں گے. لیکن جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے سوالات کا ہمارا جواب خود بخود دیتے چلے جا رہے ہیں, خود بخود دے رہے ہیں. وہ سوال جو دل میں تھا کریں گے جا کے دیکھا تو خود جواب دے خود جواب دے دیا. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ حضرت کو کش ہوتا ہے, حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا, کش کر دیا کہ اس آدمی کے دل میں یہ سوال ہے اس کے جواب دے دیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کشف ہوتا ہے, مجھے کشف نہیں ہوتا. البتہ جب کوئی اللہ کا بندہ طلب صادق لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب صادق کی برکت سے میرے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو اس کو فائدے کی ہو. تو دینے والے تو بول, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. طلب صادق جب بھی لے کر جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے, عطا فرمائیں گے. اسی لیے ہمارا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کمجو تشنگی آور بدر تا بجو صد آب از بالا اوپر. آپ کمجو پانی کم تلاش کرو, تشنگی آور بدر, لیکن تشنگی پیدا کر لو, پیاس پیدا کر لو, یعنی طلب صادق پیدا کر لو. بجو صد آب از بالا اوپر, تو پھر آپ پانی جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے بہے گا تمہارے اوپر اگر تشنگی کی پیدا کر. تو طلب صادق لے کر جب جاتا ہے کوئی بندہ اور اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے اور اس کے واسطے سے میری اصلاح فرمائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ محروم نہیں رہتا اور وہ صفات جن کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے آج اور آج سے نہیں شروع سے. صحابہ کرام کو اسی طرح ملا, تابعین کو اسی طرح ملا, تبع تابعین کو اسی طرح ملا اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے. اور میرے حضرت والد واجد رضی اللہ تعالیٰ سے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ, یہ اس بات کی بشارت بھی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. ہاں درجوں کا فرق ہوتا ہے, کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے کہ اس دور میں میں جناب بغدادی کو تلاش کروں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کروں, وہ تو نہیں ہوگا. لیکن ہماری اصلاح کے لیے جن کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر دور میں پیدا کرتے رہیں گے. یہ کوشش وہی ہے کیونکہ یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ صرف حضور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. لا یکلم اللہ نفسا الا وہ موجود رہے. ہاں تلاش کرو اور طلب صادق پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. لیکن نیت لے کر جاؤ کیا اصلاح اور اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنی رائے کو, اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے آگے فنا کر, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين افتح فضلك لنا واغفر لنا تمام غناهم وعافنا. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوفی آزاد ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا، یا اللہ ہماری ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، واقعتوں سے، منکرات سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دیجیے، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیجیے، یا ہم الرحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام دائر مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ یا اللہ ہماری ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ ہماری مغفرت کا ہمارے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے، یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے، یا اللہ اپنے خیر و غضب سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمارے ملک پر اور عالم اسلام پر جو طرح طرح کے فتنے مسلط ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احرسنا بعینك التي لا تنام واخلصنا بذكرك الذي لا يغام، اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، اللهم انقطع الرجاء الا منك، نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليه، امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.